الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سائل العلماء وجالس الكبراء وخالط الحكماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے علم ہیں، یعنی جن کو علم نہیں ہے، وہ اہل علم سے دین کی باتیں پوچھ لیا کریں. جن کے پاس تو علم نہیں ہے، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ علم والوں سے بات پوچھ لیا کریں. لیکن اس آیت میں فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْر جو لفظ نازل ہوا ہے، وہ ہے اہل ذکر. تو اس آیت میں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم یعنی علماء کو اہل ذکر سے کیوں تعبیر کیا؟ اس آیت میں تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اہل علم نازل فرما سکتے تھے، یعنی فاسألوا العلماء، علماء سے پوچھو، فاسألوا اہل العلم یعنی اہل علم سے پوچھو، ہے نا. لیکن اہل علم کو اہل ذکر سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھوپھوئے رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب علوم عطا فرمائے تھے. اتنے بڑے صاحب نسبت تھے، حامل علم نبوت بھی تھے اور حامل انوار نبوت بھی، حامل ولایت انوار ولایت بھی تھے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا حضرت شاہ لغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک آیت کی تفسیر آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیان فرماتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہی لطف آتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ درد دل ہے. ایمان و یقین سے جو بیان ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حالانکہ مفتی محمد شفیع صاحب کتنے بڑے عالم تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، لیکن حضرت شاہ دوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں، ہم دونوں ایک ہی پیر یعنی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ مفتی صاحب کے جو استاد تھے حضرت میاں اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ دوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک ہی شاہی مسجد میں سبق پڑھاتے تھے. مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سنا، کہ ایک مرتبہ حضرت جی میاں اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آم کھا رہے تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، اور کیونکہ یہ ان کے شاگرد تھے اس لیے مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ چھلکا اور یہ گٹھلیاں جو ہیں میں پھینکاتا ہوں. تو جب وہ چھلکے اور گٹھلیاں اٹھانے لگے تو استاد نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم چھلکے اور گٹھلیاں پھینکنا نہیں جانتے، کیسے پھینکا جاتا ہے. اب مفتی صاحب خاموش، جب استاد ہاتھ پکڑ لے پھر کون ناراض شاگرد ہے کہ جو استاد کو یعنی چھینا جھپٹی کرے؟ اس وقت ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بس خاموش رہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں ابھی تجھے دکھاتا ہوں کہ چھلکا کیسے پھینکا جاتا ہے. پھر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھلکا اور گٹلی لے کر چلے، دو تین چھلکے اور گٹلیاں اپنے گھر کے سامنے کچرے میں ڈالی، اور دو تین چھلکے اور گٹلیاں لے کر 100 قدم دور جا کر تھوڑا وہاں ڈالا، اور پھر 100 قدم دور اور گئے، اسی طرح سے 5-7 جگہ جا کر تھوڑا تھوڑا ڈالا، اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ سارے چھلکے اور گٹلیاں ایک ہی جگہ کیوں نہیں پھینکی میں نے؟ تو خود ہی فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو پڑوسی ہیں نا، جب وہ دیکھتے کہ میرے گھر کے سامنے اتنے چھنکر گٹھلیاں ہیں, اگر ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی, وہ غریب ہیں, تو آپ نے بال بچوں کے لیے اتنے عام نہیں خرید سکتے ہو, تو ان کے قلب کو تکلیف پہنچتی, ان کے دل سے آ نکلتی, ان کو صدمہ ہوتا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے جتنے مولانا کے پاس ہیں, اور ہم بھی اتنے کھاتے اور اتنے عام جو ہے اپنے بچوں کو کھلاتے ہم بھی. تو فرماتے تھے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو, ان کو تکلیف نہ پہنچو, میں نے یہ ایسا عمل کیا ہے. ایسا میرے دوستو اللہ والے دوسروں کا خیال رکھتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت مال دولت ہے اور مکان کو عمدہ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے اپنا مکان جو ہے وہ شاندار نہیں بنایا, کیونکہ میرے پڑوسی بہت غریب تھے, اس کو یعنی عام جو لیپا پوتی کر کے اسی سے گزارا کرتے رہے, اور فرمایا کرتے کہ اگر میں اپنا مکان شاندار بنا لیتا تو اس سے ان پڑوسیوں کا دل غمگین ہو جاتا. یہ کام اگرچہ شرن تو جائز ہے, یہ مسئلہ نہیں بتا رہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ تو شرن جائز ہے, کر سکتے ہیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے, آپ کو مال دیا ہے, اس حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جائز کام میں, تو شرن تو جائز ہے, لیکن اللہ والوں کے حالات دوستوں کچھ اور ہی ہوتے ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, بزرگوں سے یہی باتیں سیکھی جاتی ہیں. لوگ لاکھ کتابیں پڑھ لیں مگر آداب اور اہل اللہ کی اخلاق ان کی صحبتوں سے ملتے ہیں. اگر صحبت کی ضرورت نہیں تھی تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا معمولی عالم تھے, پھر وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیوں گئے, جبکہ ان کے پاس بخاری شریف پڑھنے کے لیے لوگ کہاں سے یعنی بلخ سے علماء آتے تھے. آج کیا ہے کہ علم کے ہم چند حروف پڑھ لیتے ہیں اور قبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں. حضرت شاہ دونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی ایک قول نقل کرتے تھے کہ جو مولوی کسی اہل اللہ سے اصلاحی تعلق نہیں قائم کرتا وہ نس کا کتا ہوگا. تو دیکھیے ان اللہ والوں نے, حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچرے پھینکنے کا بھی ادب سکھایا کہ کچرا کیسے پھینکا جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں کے پاس رہ کر اپنے آنسوؤں کی بھی تربیت کی جاتی ہے, اپنے ہنسنے کی تربیت کی جاتی ہے, اپنے رونے کی تربیت کی جاتی ہے, اپنے بولنے کی تربیت کی جاتی ہے, چلنے کی تربیت کی جاتی ہے. یہ وزد آنے والی بات ہے کہ نہیں دوستو؟ تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسائل سیکھنے نہیں گئے تھے ہم, مسائل تو حاجی صاحب ہم سے پوچھیں گے, لیکن ان کے پاس ہم کیا علم پر عمل کرنے کا پٹرول لینے گئے تھے. ایک بہت بڑا عالم ہے, دیکھیں ایک بہت بڑا عالم ہے, نئی کار خریدی, اب کار چلا رہا ہے لیکن انجن میں پٹرول نہیں ہے, اور پٹرول پمپ والا بالکل جاہل ہے, شکل بھی عجیب ہے, لیکن اس عالم صاحب کو اگر کار چلانی ہے تو پٹرول لینے کے لیے اس جاہل کے پاس جانا پڑے گا. دیکھ لیجئے دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں نا, تو اسی لیے ہمارے اکابر نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جا کر اپنے نفس کو مٹایا, اللہ اللہ کیا, اس کے بعد ان حضرات کو جو درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا وہ ہمارے سامنے ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس نہیں گئے تھے تو امت کے نزدیک ہمارا کوئی بھی یعنی مقام نہیں تھا, مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے, تہجد پڑی, اللہ اللہ کیا, اس کے بعد اللہ نے ہم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. کئی گھنٹے بعد کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اسی حالت میں مسجد سے باہر نکلے اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے راوی ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ کئی گھنٹے تک حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مشغول تھے مسجد میں. 8 گھنٹے عبادت کر کے جب دل کا مٹکا نور سے بھر گیا تھا تو وہ نور آنکھوں سے ٹپکنے لگا. اسی حالت میں جب باہر نکلے تو ایک کتے پہ نظر پڑ گئی, بس وہ کتا جہاں جاتا تھا دلی کے سارے کتے اس کے سامنے عرب سے بھر جاتے تھے. اللہ کے جو آنسو نکلتے ہیں میرے دوستوں, ان آنسو میں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں. شیخ کے جو آنسو ہوتے ہیں نا مریدین کے, یعنی ان کے قلوب کو ایمان کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں. جیسے کسان اپنی کھیتی کو پانی دے کر کھیت کو ہرا بھرا کرتا ہے, ایسے ہی اگر کسی دینی مربی یا شیخ کے آنسو نکل آئے تو وہ آنسو تمام طالبین جو ہوتے ہیں ان کے قلوب کے ایمان کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا عجیب مقام عطا فرمایا تھا, علم و نور عطا فرمایا تھا بہت زیادہ. وہ جتنے بڑے درویش تھے اتنے ہی زبردست عالم بھی تھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ جامعہ یعنی علامہ بن نوی ٹاؤن کا جو ہے مدرسہ ہے, وہاں پہ ایک مولانا تھے, مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب. تو حضرت کی تقریر سن کر کہنے لگے کہ آج میں مارا گیا. پھر ہنس کر ایک جملہ فرمایا کہ مولوی مولوی سے مار کھاتا ہے, اگر میں یہ علمی تقریر نہ سنتا تو ان کا معتقد نہ ہوتا. حضرت کو تفسیر بیضاوی اور بڑی بڑی کتابیں حاشیہ سر زبانی یاد تھے. جب حضرت ان کو نقل کرتے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے علماء, مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا احتشام الحق صاحب, مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, سب حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے با ادب بیٹھتے تھے. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت سے باقاعدہ اصلاحی تعلق رکھتے تھے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس آیت کے اندر اہل ذکر سے کیا مراد ہے, اہل علم مراد ہے. علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراد باہل ذکر العلماء باخبار الامم السالفہ, یعنی اہل ذکر سے علماء مراد ہیں. تو جب علماء مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ علماء کیوں نازل نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بجائے اہل ذکر کیوں نازل فرمایا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہاں اہل علم کی بجائے اہل ذکر اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ مولویوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اہل ذکر رکھ دیا ہے, لہذا وہ خالی علم پر ناز نہ کریں, اپنے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کو غالب رکھیں. اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ علماء کو چاہیے کہ محض پڑھنے پڑھانے پر ناز نہ کریں, محض پڑھنے پڑھانے پر قناعت نہ کریں, بلکہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اس سے اللہ کی محبت کا پٹرول حاصل کریں. حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے تو وہ صاحب نور بن جاتا ہے. اللہ اللہ کرتا ہے نا, کیونکہ اللہ کا ذکر کرے گا, سلوک طے کرے گا, اللہ اللہ کر رہا ہے تو ایک دن وہ بھی اللہ والا بن جائے گا اور صاحب نور بن جائے گا, ہے نا. جب کوئی عالم اللہ اللہ کرتا ہے, سلوک طے کرتا ہے, کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرتا ہے, اس جوتیاں اٹھاتا ہے, تو فرماتے تھے کہ اللہ اللہ کرنے کی برکت سے ایک عابد جو ہوتا ہے عام آدمی وہ صاحب نور بن جاتا ہے, لیکن کوئی عالم جب اللہ اللہ کرتا ہے تو وہ نور نالا نور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس علم کا نور ہے اور عمل کا نور ہوتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم جو سلوک طے کرتا ہے اور کسی بزرگ سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ نور نالہ نور ہو جاتا ہے, یعنی اس کے علم کے نور بھی ہے اس کے پاس اور عمل کا نور بھی ہے, ایکسٹرا نور اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں علم کا. تو فرماتے تھے کہ بھئی یہاں اہل علم کو اہل ذکر فرمانا یہ کیا ہے, تازیانہ ہے, کیونکہ اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارا نام اہل ذکر رکھا ہے, لہذا خبردار ہماری یاد سے کبھی غافل نہ ہونا. تو حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے کہ سائل العلماء, علماء سے مسائل پوچھا کرو, اور خالد الحکمہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ رہا کرو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ التشرف یہ حدیث تصوف میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ مسائل تو علماء سے پوچھو, لیکن جو حضرات اللہ والے ہیں ان کے ساتھ زیادہ چمٹے رہو. پوچھو مسائل اللہ والوں سے, علماء سے, لیکن صحبت میں رہو اللہ والوں کی. خالطو کے معنی کیا ہے کہ مخالطت کرو, ان سے اختلاط کرو, ان سے ملے جلے رہو. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہو, یہ وہی ہے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, ہے نا, خالطو تو خالطوہم لتکونو مثلہم، اتنا رہو اللہ والوں کے ساتھ کہ تم ان جیسے بن جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسے درد دل کی نعمت اللہ عطا فرما دے، گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے، بڑوں کا عدل ہمارے اندر آ جائے، چھوٹوں پہ شفقت و مہربانی پیدا ہو جائے، کسی کے حقوق نہ فوت ہونے پائیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہوں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہوں، ہر طرح سے ان کی بندگی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، اللہ کی رضا پر ان کی بندگی قائم رہتی ہے ہر وقت. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کے اندر کہ خالطوہم یعنی ان کے ساتھ ملے جلے رہو، اور جالس الکبرا کے لوگ جو بڑے بوڑھے ہیں چاہے عالم نہ ہوں مگر قوم کے بڑے بوڑھے ہیں ان کے پاس بھی بیٹھو، ان کو ہم پیر نہ سمجھو، کیونکہ بڑے بوڑھے ایسے تجربہ ملتا ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جالس الکبرا کہ بڑے بڑے جو خاندان کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کے پاس جا کے بیٹھو، سلام دعا کرو، ان کی دعائیں لو، دو چار باتیں سیکھو بھائی ان کے پاس جا، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کا زمانہ دیکھا ہوتا ہے، ان کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے. حضرت شاہ زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ نوجوان تھے تو وہ شادی کے لیے پوری جماعت جا رہی تھی، تو میزبان نے کہا کہ بھائی کسی بوڑھے کو لانا نہیں ہے ساتھ ان لوگوں نے، تو سب جوان ہی جو آئے گا جتنے بھی جوان ہوں گے وہ سب جوان وہی آئیں گے، بوڑھا کوئی نہیں آئے گا. تو جب جانے کا وقت آیا تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم بوڑھوں کو نہیں لے کے جائیں گے. ایک بوڑھے نے کہا کہ ارے بھائی میاں بات سنو، کم از کم ایک بوڑھے کو تو لے جاؤ اپنے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کیا کریں گے، آپ تو وہاں چھینکتے رہیں گے، کھانستے رہیں گے، شادی بیاہ کا موقع ہے، ہم ہنسی مذاق کریں گے، لڑکے ہیں ہم ہنسیں گے، ہمیں تو پھر آپ کے ساتھ خاموش رہنا پڑے گا، سنجیدہ رہنا پڑے گا، ہم کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں کر سکیں گے. تو وہ برا کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کو کسی دور درخت کے نیچے ہمیں رکھ دینا اور ہمیں ایک حقہ دے دینا، ہم وہاں حقہ بھر کے پیتے رہیں گے، اور کھانا پانا کھانا جو پانی ہے وہ بھی ہمارا وہاں بھجوا دینا، ہم تمہارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے تاکہ تم آزادی کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکو. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی بڑے میاں کو ساتھ لے چلتے ہیں، جب وہ اتنی رعایت کر رہے ہیں ہماری تو اس کو ساتھ ہی لے چلتے ہیں. اور یہ طے ہوا کہ ان کا کھانا دور درخت کے نیچے بھیج دیا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ یعنی ہنسی مذاق کر سکیں. جب دسترخوان بچھا تو میزبان جو لڑکی والا تھا اس نے لڑکے والوں کو ذلیل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا. اب یہ پہلے زمانے میں اس کو بازار سے لوگ سمجھتے تھے، تو اس نے لڑکے والوں کے دونوں سیدھے نا ہاتھ دونوں ان کے یعنی جو ہاتھ تھے سیدھے کر کے ڈنڈے سے ہو کس کر باندھ دیا. اب دونوں ہاتھ سیدھے ہو گئے، ہاتھ موڑ نہیں پا رہے، اور دوسرا ہاتھ باندھ دیا تاکہ وہ رسی نہ کھول سکے. پھر دسترخوان بچھا دیا، بریانی لائی گئی، اب سب کے ہاتھ جو ہے وہ ڈنڈے سے سیدھے بنے ہوئے ہیں، اب وہ ہاتھ اپنا موڑ نہیں پا رہے، اب کھانا کیسے کھائیں، سب پریشان. لہذا کھانا تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بڑے میاں تو ہمارے ساتھ ہیں، جب انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ کوئی گاڑا وقت آئے گا تو مجھے یاد کر لینا، تو اب یہ تو گاڑا وقت ہمارے اوپر آ گیا ہے، بوڑھے سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، ان کی عقل سے کچھ کام لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہے. تو ان سے ایک شخص جو ہے لڑکا وہ بھاگا اور بڑے میاں کے پاس جا کے اس نے پورا یہ ماجرا بیان کیا. تو بڑے میاں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تم 20 آدمی ہو نا، ایسا کرو کہ 10 آدمی ادھر بیٹھ جائیں اور 10 آدمی جو ہیں وہ ان 10 کے سامنے بیٹھ جائیں، تو دونوں آمنے سامنے ہو جائیں گے. اس طرح سے سب کے منہ کے جو ہاتھ ہوں گے ہے نا ایک دوسرے کے منہ سامنے ہو جائیں گے، تو سامنے والا دوسرے کے منہ میں کھانا کھلائے اور جو دوسرا والا ہے وہ اس کے سامنے والے کے منہ میں کھانا ڈالے، لقمہ ڈالے، تو بس وہ تو خوش ہو گیا اس مشورے سے اور بغلے بجاتا ہوا واپس گیا اور ایک دوسرے کو اسی طرح سے کھانا کھلا دیا. اب میزبان نے کہا کہ یہ کوئی بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی بوڑھا تو نہیں آیا ہوا؟ جب اسے پتا چلا کہ ان کے ساتھ ایک بوڑھا ہے تو اس نے کہا کہ بس اس بوڑھے کی وجہ سے آج تمہاری عزت بچ گئی ہے۔ تو حضرت شاہ رمنی، خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، تو حضرت شاہ رمنی صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ بڑے بوڑھوں کو حقیر مت سمجھا کرو، ان سے تجربہ حاصل کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں فرمایا ہے کہ سائل العلماء، علماء سے مسائل پوچھو، جالس الکبرا بڑے بڑوں کے پاس بیٹھا اٹھا کرو، اور خالط الحکما اور جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ چمٹ کر رہا کرو، خدا کی محبت کا درد ان کے دل سے تمہارے دل میں منتقل ہو جائے۔ لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تالاب ہے، اس میں خوب پانی ہے اور مچھلیاں ہیں، اور اس کے برابر میں ایک اور تالاب بنایا گیا، اس میں پانی نہیں ہے لیکن بارش خوب ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ اس پہلے والے تالاب کا پانی جو ہے وہ بھر گیا، اور پھر جو برابر والا جو خالی تالاب تھا اس کے اندر پانی جانے لگا، اور پھر کیا ہوا کہ مچھلیاں بھی اس کے اندر منتقل ہونے لگی۔ جب انہوں دونوں نے اپنی سرحد ملا لی تو مچھلیاں بھی اس کے اندر منتقل ہونے لگی۔ تو اپنے دل کی سرحد کو میرے شیخ فرماتے تھے کسی اللہ والے کے دل کے ساتھ ملا کر دیکھو، انشاءاللہ تعالی چند برسوں میں خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ پہلے ہم کیا تھے اور اب کیا سے کیا ہو گیا۔ حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ والوں کے فیض اور برکت پر یقین نہ آئے وہ کچھ دن ان کی صحبت میں رہ کر اپنا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں کی صحبت کا اثر آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، چند دن جو چند دن کسی ہپی کے پاس رہ لیں، دس دن رہ لیں کسی ہپی کے پاس، دس دن کسی فلم ایکٹر کے پاس رہ لیں، دس دن کسی کریکٹر کے پاس رہ لیں، دس دن کسی پرائم منسٹر کے پاس رہ لیں، دس دن کسی صدر کے پاس رہ لیں، اور پھر دس دن کسی اللہ والے کے پاس رہ کر دیکھ لیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق تیرا وا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے کہ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے، تو وہی پہ ایمان خراب کیسے ہوتا ہے کہ اسے تازہ کرنے کی ضرورت پیش آئے؟ کھیتی اس وقت خراب ہوتی ہے جب کوئی اور چیز اس میں مل جاتی ہے، مثلا گندم کے کھیت میں جو گھاس آ جاتی ہے، غیر مقصود چیزیں اس میں فضول گھاس آ جاتا ہے نا، تو اس وقت کسان جو ہے اس کو کاٹ کر باہر نکال لیتا فوراً، کیونکہ پھر وہ جو گھاس ہے اس زمین کے اندر جو غذائیت ہوتی ہے نا وہ گھاس چوس لیتا ہے، جس کی وجہ سے گندم کمزور اور گندم جو ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کسان دیکھتا ہے کہ اس کے اندر فضول گھاس آ گئی ہے تو اس کو فوراً نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ سے غیر اللہ کو نکال پھینکو، اور الا اللہ کے نور برکہ سے دل کو بھر لو۔ تربیت سالک میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم الامت نے لکھا ہے ایک مضمون کہ عشق حق سے میرا سینہ بھر دیجئے۔ فرمایا کہ اپنے جوانی میں 18 سال کی عمر میں، یہ میں نے پڑھا تھا یہ جملہ، تو میں نے بھی اپنے شیخ کو یہ لکھا تھا کہ عشق کے حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجئے، اللہ کی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دیجئے، اللہ سے تھوڑا سا مانگو۔ میرے دوستو خوب مانگیے، اللہ کے یہاں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں ہے، جیسے کہ محاورہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے نا، تو دنیاوی لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اللہ تو منہ بھی بڑا دینے والے ہیں، چونکہ یہ لوگ جو ہیں منہ بڑا نہیں بنا سکتے، اس لیے مخلوق سے چھوٹے منہ سے بڑی بات نہیں مانگ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر دینا چاہے تو چھوٹے منہ کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ دیتے ہیں کہ بادشاہ نے جب کسی جھونپڑی والے سے دوستی کرنا چاہی تو جھونپڑی والا اگر یہ کہہ دے کہ آپ تو ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے اور میں غریب ہوں، میری جھونپڑی میں آپ کا ہاتھی کیسے آئے گا، میری آپ کی دوستی میں کیا مناسبت ہے، کیونکہ جب آپ ہاتھی پر بیٹھ کر میری جھونپڑی میں گھسیں گے تو میری جھونپڑی کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں جس غریب سے دوستی کرتا ہوں اس کی جھونپڑی اتنی بڑی بنا دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, جس کو اپنی ولایت کے لیے قبول فرماتے ہیں, اس کو اسباب اولیاء خود عطا فرماتے ہیں, اس کا دل خود بڑا کر دیتے ہیں, اور ان کی ذمہ داری ہے یہ. لیکن اللہ میاں سے اپنے لیے اتنا تو میرے دوستوں ہم فیصلہ کروا لیں کہ اے اللہ آپ ہمارے دل کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے, آپ ہمیں اپنے لیے منتخب کر لیجئے, ہمارا سب کچھ بن جائے گا. یہ رو رو کہ اللہ سے تو مانگنے میرے پیارے دوستوں, اللہ ہمارے قلب کو ہماری جان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیں گے, میرے شیخ رحمت اللہ میں فرماتے تھے کہ جب حکومت کسی ڈپٹی کمشنر کو بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ڈپٹی کمشنر بنانے کے بعد سرکاری گاڑی ملتی ہے, بنگلہ ملتا ہے, مگر اسے ڈپٹی کمشنر بنانے کا فیصلہ پہلے طے ہوتا ہے اور گاڑی اور بنگلہ بعد میں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے متعلق فیصلہ کریں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے کیا ہے, اس کے دل کو خالی کرنا ہے, غیر اللہ سے خالی کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ایسے اسباب بھی پیدا فرمائیں گے جس کے لیے اس کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سب کے قلوب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اپنی محبت سے ہم سب کے دلوں کو بھر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی, یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ دیجیے, چونکہ نبیوں کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے, تو اگر وہ خاص وظیفہ مانگی ہے تو ان کا منہ اس قابل ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے خدا ہمیں خاص وظیفہ دیجیے, ان کا منہ اس قابل تھا, یہ نبیوں کا مقام ہوتا ہے, ان کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, تو کہنے لگے اے اللہ یہ وظیفہ تو آپ نے ہر نبی کو دیا ہے, اس میں میری کیا خصوصیت رہی. فرمایا کہ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کی قیمت کو سمجھتے تو ایسی بات نہ کہتے, یہ بات بہت بڑی چیز دے رہا ہوں. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو معمولی مت سمجھو, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان رکھ دو اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے پر یہ کلمہ رکھ دو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزن ہو جائے گا, اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو میں تم کو ساتوں آسمان سے بہتر اور ساتوں آسمان کے فرشتوں سے بہتر اور وزنی چیز دے رہا ہوں. لہذا میرے دوستوں ہم لوگ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اس تصور سے پڑھیں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو غریبوں مسکینوں کو کتنی عظیم نعمت دی ہے, ہمیں ساتوں آسمان سے افضل دولت ملی ہے, ساتوں آسمان کے ملائکہ سے زیادہ وزنی چیز ملی ہے. جس کو خدا اس کلمے کو پڑھنے کی توفیق دے وہ اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے میری قسمت کو کتنا بہتر بنایا ہے کہ آج آپ نے ساتوں آسمان سے بہتر اور ساتوں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ وزنی چیز کو میری زبان سے ادا کروا دیا ہے. بلکہ کیا کم نعمت ہے میرے دوستوں, جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ تصور کرے کہ یہ ساتوں آسمان سے بڑھ کر یہ چیز ہے, اور جتنے بھی فرشتے ہیں ان سے زیادہ وزنی چیز اللہ تعالیٰ نے میری یہ ایک یعنی چھوٹے سے گوشت کا گٹھڑا میرے جو زبان میرے منہ کے اندر ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کروا دیا. اور پھر دعا بھی کرے اس کے بعد, یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم سب پہ فضل فرما دیجئے. اس لیے ہمارے مشائخ نے میرے دوستوں بار بار یہ تاکید کی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, ذکر کا ناغہ مت کرو, لا الہ الا اللہ روزانہ 100 دفعہ پڑھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے, بدماشی بھی کرتا رہے, حرام کاری بھی کرتا رہے, کیونکہ ابھی ہمیں بشارت ملی ہے کہ ہمارا جو ہے منہ چمکے گا قیامت کے دن, تو کیسے ہو سکتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ کالا کرنے والے اعمال سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. یہ تو وجہ ہے میرے دوستوں, لیکن ہم تو کرنا نہیں چاہتے, سو دفعہ کیا، دس دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، دس دفعہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں کرتے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمت نہیں کریں گے تو اللہ کے راستے میں کیسے بڑھیں گے، اللہ کی محبت کیسے ملے گی. اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے لیکن اللہ کے نام لینے کی فرصت نہیں ہے. ہمیں اگر مجنو کو لیلا سے محبت کا دعویٰ تھا تو لیلا کا نام نہ لیں، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ دعویٰ تو باطل ہے. ارے جس سے محبت ہوتی ہے کثرت سے انسان اس کو یاد کرتا ہے، اور اللہ سے تو محبت ہر انسان کو ہونی چاہیے، ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو. فطرتی محبت اپنے پالنے والے سے ہونی چاہیے. اللہ نے پالا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت سے پال رہے ہیں. تو ہر شخص کے اندر، مسلمانوں پہ تو زیادہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ان کو ایسا نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے صدقے میں دونوں جہاں پیدا کیے گئے. یہ تو مستزاد اور ایکسٹرا نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں. کلمہ دیا ہے، جنت کا ٹکٹ اللہ نے عطا فرما دیا ہے. اسی کلمے کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے دوستوں، اور اسی کلمے کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ذکر نہیں کرتے. کم از کم 100 دفعہ تو کر لیں ذکر، چلتے پھرتے کر لیں. اگر تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے تو سبحان اللہ اس کا زیادہ نفع ہوگا، خلوت میں بیٹھ کے ذکر کریں گے تو زیادہ نفع ہوگا، اور پھر وقت کے ساتھ کریں، والہانہ ذکر کریں اس سے زیادہ نفع ہوگا. لا الہ الا اللہ جب کہیں تو سمجھے کہ لا الہ جب میں کہتا ہوں تو میرے دل سے سارے غیر اللہ نکلتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ کہتا ہوں تو عرش اعظم سے لے کر میرے دل تک ایک نور کا ستون ہے. جب میں اللہ کہتا ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات میرے دل میں داخل ہو رہے ہیں. ادھر لا الہ سے نفی کرتے جا رہے ہیں، ادھر اللہ سے اللہ کے نور پاتے جا رہے ہیں ہم دل کے اندر. تو کتنا بڑا نعمت ہے میرے دوستوں، اس لیے ہمیں اس چیز کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ 100 دفعہ لا الہ کا ورد کرنا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن ذکر کا نعرہ کر دو تو اپنے نفس کو کھانا بھی نہ کھلاؤ. ایسے شخص کو کھانا کھانے کا بھی حق نہیں ہے کہ جو اپنی روح کو محروم رکھتا ہے، اپنی روح کو تڑپاتا رہتا ہے، اپنی روح کو اس کی غذا نہیں دیتا. اگر کوئی شخص سے وہ فاقہ کرتا ہے تو اس پہ رحم آتا ہے، اس پہ رحم آتا ہے کہ یہ شخص فاقے کیوں کر رہا ہے، اگر یہ مر جائے گا، یہ تو مر جائے گا اگر فاقہ کرے گا، اس پہ ہمیں رحم آتا ہے. لیکن جو شخص اپنی روح کو فاقے کراتا ہے تو میرے دوستوں ہمیں رحم کیوں نہیں آتا؟ ہمیں خود اپنی جان پہ رحم نہیں آتا کہ ہم اپنی روح کو فاقہ کرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غذا اور اللہ کا ذکر اس کو نہیں دے رہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. روح اسی سے قائم ہے. روح ہمارے یہ ڈبل روٹی سے اور انڈے سے قائم نہیں ہے، ہمارے پراٹھے سے اور حلوے سے قائم نہیں ہے. روح ہماری جو ہے، کیونکہ عالم ارواح سے آئی ہے، جہاں کی جو چیز ہوتی ہے اس کو وہاں کی غذا ملتی ہے. رشتے فرماتے تھے دیکھو بنگلہ دیش والے ہیں، ان کو کیا چیز محبوب ہے؟ ان کو مچھلی محبوب ہے. جب تک ان کو مچھلی نہ مل جائے، یعنی ناشتے میں مچھلی ہوتی ہے، جی ناشتے میں مچھلی ہوگی، کھانے دوپہر کا کھانا مچھلی، رات کا کھانا مچھلی. کیوں؟ کیونکہ وہ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ اکثر جو وہاں پہ ہیں نہریں ہیں اور وہ یعنی ریورز ہیں، وہ بہت زیادہ پانی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ لوگوں کی غذا مچھلی ہے، ان کو محبوب ہے. اگر ان کو مچھلی نہ ملے تو سمجھیں گے کہ ہمیں تو کھانا نہیں ملا. تو جہاں سے جو چیز آتی ہے اس کو وہیں کی غذا پسند ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کیونکہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو مٹی کی چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ مٹی کی چیزوں سے اس کی رغبت زیادہ ہے. مٹی کا کباب ہے، مٹی کی روٹی ہے، مٹی کی لڑکی ہے، مٹی کے کپڑے ہیں، ہر چیز مٹی کی اس کو پسند ہے. لیکن روح چونکہ ہماری عالم ارواح سے آئی ہے اور عالم ارواح میں وہاں سے آئی ہے، اس لیے اس کا جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس لیے ایسے شخص جو ہے وہ اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، اپنی روح کو فاقہ کرا رہا ہے، بہت بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اپنی روح کو اس کا غذا نہیں دے رہا، اور اس کا غذا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے. اس لیے جو مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شیخ نے جو ذکر بتایا ہے صبح شام کا، دوستوں اس کو پابندی سے کرنا چاہیے. پھر ہم کس طرح سے اللہ کی محبت حاصل کر سکیں گے؟ ارے اللہ کا نام تو لیں، اللہ کا ذکر تو کریں. جو مشائخ نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس پہ تو عمل کر نہیں رہے ہم لوگ، اور پھر الگ الگ قسم کے بہانے لے کے آ جاتے ہیں کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے راستے میں، اللہ کے راستے میں ترقی نہیں ہو رہی. دل افسردہ رہتا ہے، دل کی کیفیت بے کیف رہتا ہوں ہر وقت، یہ کیسی بے کیفی تو ہوگی، بے کیفی تو رہے گی، ایسی حالت دل میں تاری رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈھیلا ہے ہمارا. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یارو جس دن ذکر ناگا ہو جائے اس دن کھانا کا بھی ناگا کرو، تاکہ نفس کو اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو سزا ملے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ دو چار دفعہ ایسے کریں گے تو خود ہی ہمارا نفس سیدھا ہو جائے گا، خود ہی کہے گا نہیں نہیں بھائی پہلے اللہ کا نام تو ذکر کرو ورنہ تم مجھے فاتح کراؤ گے. ایسے سیدھا نہیں ہوتا. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کو بھی اللہ کے راستے میں جو ملا ہے وہ اتباع سے ملا ہے، بڑوں کی اتباع، اپنے مشائخ کی اتباع. جب آپ نے حسن زن سے ان سے رابطہ کر لیا، تعلق کر لیا ہے، تو دل و جان سے اب ان کی باتوں پہ عمل کریں. وہ اللہ کے لیے باتوں پہ عمل کراتے ہیں، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا بھی تعلق رکھنے والا نہ رہے جس کو اعلیٰ سے اعلیٰ نسبت حاصل نہ ہو جائے. وہ تو چاہتے ہیں، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے بعد جتنی وراثت ہے، جائیداد ہے، سب اس کو مل جائے، جو میرا کاروبار ہے اس کو دگنی تگنی ترقی حاصل ہو جائے. باپ کی یہ تمنا، باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا سنبھال لے. اس سے بڑھ کر میرے دوستوں اللہ والوں کی خواہش ہوتی ہے، اللہ والوں کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، حریص علی ایمانکم. صحابہ کرام کے مال پر حریص نہیں تھے نعوذ باللہ، ان کے تجارت پہ حریص نہیں تھے، ان کے کھیتوں پر اور ان کے کھجوروں کے درخت پر حریص نہیں تھے. حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، ہمارے نبی حریص تھے تمہارے ایمان پر کہ تم ایمان لے آ، و صلاح شانکم تمہاری اصلاح ہو جائے. اہل اللہ اسی راستے پہ چلتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں اپنے متعلقین کے بارے میں، یہی چاہتے ہیں، یہی ان کا دکھ، یہی ان کی دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ ہر شخص جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت رس بس جائے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کی دوستی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہو جائے. اس لیے رشتہ ترتیبیں بتاتے ہیں، یہ ترتیبیں، یہ جتنی ہمیں اہل اللہ نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں باتیں بتائی، یہ ہمارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے، ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. نفس کے کیسے کیسے مکر و فریب ہمیں بتائے، اللہ کے راستے میں کیسے کیسے رکاوٹیں آئیں گی، اس کو کیسے عبور کرنا ہے، کس طرح سے اللہ کو منانا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کیسے کرنی ہے. یہ اہل اللہ کا ہمارے اوپر میرے دوستوں کتنا بڑا احسان ہے، ان کا کرم ہے ہمارے اوپر. اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اپنے مشائخ کی قدر کی ہے. آج کل تو ہم تو قدر کرتے نہیں ہیں. فرماتے تھے کہ اگر میں ہزار سال سجدے میں پڑا رہوں، ہزار سال سجدے میں پڑا رہوں، تو اپنے شیخ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ عمر قدہ کا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا میں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ حکیم الامت جیسے تم کو میں نے شیخ دیا تو نے کیا قدر کی، فرماتے تھے کہ بس میں روؤں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے قدر نہیں ہو سکی. تو کم از کم میرے دوستوں جو ذکر بتایا ہے اس کا نازا نہ کریں، اللہ کے لیے نازا نہ کریں، ہمت کر کے استقامت کے ساتھ لگے رہیں. جیسے دوستوں ہم کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر کے کام کاج کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوست و یاروں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو کیا اللہ کا یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے؟ کتنا وقت، 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے، ایک تسبیح اس میں ذات کی پڑھ لے، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ، کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ، کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے اجسام پر اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. اسی طرح سے میرے دوستو سو دفعہ لا الہ کا ذکر کریں. بے شک فرماتے ہیں جب اللہ اللہ کا ذکر کریں تو یہ سمجھے کہ پوری کائنات میرے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہ راجز آسما ہم دم نبود آہ راجز آسما ہم دم نبود راز راہ رے خدا محرم نبود آہ راجز آسما ہم دم نبود. میری آنکھ آسمان کے علاوہ کوئی رازدان نہیں ہے. آہ راجز آسما ہم دم نبود راز را غیر خدا محرم نبود. اس محبت کا راز جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی محبت اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا راز معلوم نہیں ہے. تو اللہ کا ذکر کریں اللہ کا نام لیں دیکھیں کیسی محبت دل میں پیدا ہوگی کیسی تڑپ پیدا ہوگی. جب گناہ کرنے کا وقت آئے گا فوراً اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے جاؤ میرے بندے کے دل میں جا کے ہمارا خوف ڈالو جاؤ میرے بندے کے دل میں جا کے وہ وقت اس کے دل میں ڈالو کہ ہمیں وہ ذکر کر کے ہمیں یاد کرتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے جب اللہ کی محبت میں آنسو نکل آتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسو کو جمع کر لیتے ہیں اپنی بارگاہ میں. پھر کبھی جب وہ راہ راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ شخص گناہ میں لگنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس ان آنسو کی برکت سے ان آنسو کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ جاؤ میرے بندے کو جا کے پھر دل میں جاؤ جا کے اس کو دل میں ڈالو کہ توبہ کرے ہماری طرف لوٹ آئے ہمارے پاس آ جائے. رب کائنات اس کو یاد فرما رہے ہیں رب کائنات اس کو بلا رہے ہیں کہاں گندگی میں جا رہے ہیں. باپ بھیجتا ہے جاؤ میرے بیٹے کو پکڑ کے لے کے آؤ دیکھو میرا بیٹا پھر گٹر میں جا کے گرنے والا ہے میرا بیٹا پھر جا کے نالائکوں کے ساتھ ملنے والا ہے. تو باپ جو ہے کسی کو بھیجتا ہے جاؤ میرے بیٹے کو پکڑ کے لے کے آؤ. کیا یہ محبت ہے باپ کی باپ کے اندر اس کی محبت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کے پاس رہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عنایت فرماتے ہیں سمجھو کہ اللہ بندے سے محبت فرماتے ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو گندگی سے نکالنا چاہتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماں کتنا پیپر تبدیل کرے گی ماں کتنے لباس تبدیل کرے گی ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ دن میں تھک جائے گی آخر کہ میں کتنے تجھے پیپر پہناؤں تجھے میں کتنے لباس جو ہے وہ تمہارے چینج کروں. اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہ کرتا ہے چاہے دن میں سو دفعہ بھی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس لباس تقوا کی کوئی کمی نہیں ہے. ہزاروں لباس اللہ تعالیٰ پہن سکتے ہیں ہزار دفعہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر دفعہ وہ گناہ کرے ہر دفعہ وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کا لباس بناتے رہیں گے اور اپنی بارگاہ میں اس کو بلاتے رہیں گے. بے شرط یہ کہ وہ نادم ہو اپنے کیے پہ نادم ہو ندامت حاصل ہو اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس گندگی سے یا اللہ اس گناہ کی دلدل سے تیرے پیارے اللہ اپنی رحمت سے مجھے نکال دیجیے. تڑپ دکھائے طلب دکھائے اپنی بے چینی دکھائے اپنی اضطرابی کیفیت دکھائے اللہ کو منائے اللہ کی بارگاہ میں روئے تو صحیح تڑپ تو دکھائے. وہ بے چینی اللہ کو دیکھنی ہے کہ میرا بندہ واقعی بے چین ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. آج تو ہم گناہوں میں چین تلاش کرتے ہیں اللہ کے نافرمانی کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر واقعی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا اس کے دل میں وہ جذبہ ہے اس کے دل میں وہ یعنی اس طرح کی کیفیت ہے کیا یہ بے چین ہے ہمارا بننے کے لیے ہماری طرف آنے کے لیے. کچھ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرے پیارے دوستو. اس لیے گناہوں سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ بے چینی اور یہ رونا دھونا اپنے اللہ کو دکھائیں اللہ کو سامنے روئیں جیسے کہ چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے سامنے روتا ہے جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہوتی ہے تو باپ کے پاؤں پکڑتا ہے باپ کو مناتا ہے بار بار کہتا ہے کہ ابا ہم سوری مجھے معاف کر دے ابا مجھے معاف کر دے. جب تک ابا بولتا نہیں ہے کہ جاؤ بیٹا معاف کر دیا تو وہ جاتا نہیں ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس روتے رہے ہیں, مناتے رہے ہیں محبوب کو, اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ نالائق بندہ ہوں, کہاں جاؤں گا, آپ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے, گنہگاروں کے بھی آپ خدا ہیں, اے اللہ آپ نیکوں کے بھی آپ ہی خدا ہیں, اگر نیکوں کے صرف خدا ہوں گے تو ہم گنہگار کہاں جائیں گے مالک. اللہ تعالیٰ کو دو رکعت نماز رات الحاجت پڑھ کے وہ دوستوں اللہ کو منائیں, توبہ استغفار کریں, اللہ کو اپنا بنا لیں, اللہ کے بن جائیں, اسی میں فائدہ ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. تو یہ ذکر کی یہ ذکر کرنا, اپنے محبوب کو یاد کرنا, یہ محبت کی علامت ہے. اگر ہمیں محبت ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو دوستو اس کو یاد کرنا چاہیے. کیا اللہ ہمیں بھولتے ہیں؟ اللہ بھولتے ہیں بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو نہیں بھولتے. اگر اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے تو انسان کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا, دھرم برم بالکل ہی یعنی استفا ہستی سے ختم ہو جائے گا انسان. جو اللہ اللہ نے بھول دیا, اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں اپنی مخلوق کو, لیکن مخلوق ہے وہ اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں, اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں, اپنے مالک کو اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے دوستو محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں. تو سو دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کریں, اور اس انداز سے کریں کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے, اور پھر ایسا ذکر کریں کہ ساری کائنات, درختوں کے ہر پتے, ریت کے جتنے بھی ذرات ہیں, پانی کے ہر قطرے, زمین اور آسمان اور درخت اور پہاڑ سب میرے ساتھ جھوم رہے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں, ساتھ ساتھ اللہ کا نام لے رہے ہیں. سبحان اللہ, کیسا مزہ آئے گا. اور پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح سو دفعہ اس کو بھی پڑھ لیں, دونوں کو ذکر کو پورا کریں, درود شریف کہیں. درود شریف حضرت مولوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ پہلے درود شریف پڑھا کروں یا پہلے استغفار پڑھوں؟ فرمایا کہ آپ کے کپڑے میں گندگی لگ جاتی ہے تو پہلے کیا اونٹ کے عطر لگاتے ہیں یا گندگی دھوتے ہیں؟ نہیں حضرت, پہلے گندگی دور کرتا ہوں پھر عطر لگاتا ہوں. فرمایا کہ توبہ استغفار سے پہلے گندگی دور کرو, گناہوں کو معاف کراؤ, پھر درود کا عطر لگاؤ. تو سو دفعہ استغفار پڑھے, سو دفعہ درود شریف پڑھے, اور درود شریف جب پڑھے تو یہ سمجھے کہ روزہ مبارک کے سامنے کھڑا ہوں میں, اور جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کی چھینٹیں کچھ میرے اوپر بھی پڑ رہی ہیں. اور یہ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں, اور ایک دفعہ جو درود شریف پڑھے گا اس کے 10 گنا معاف ہوں گے, 10 مرتبے اس کے بلند ہوں گے. ہاں, 10 گنا معاف ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اور ساتھ ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی حق ہے میرے دوستو, جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ خود شریک ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں, اے فرشتوں تم بھی بھیجو رحمتیں, اے مومنین تم بھی میرے نبی جو ہے وہ درود بھیجو. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ خود شریک ہیں, تو میرے پیارے دوستو اس کے اندر کیسے گھاٹا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. مرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہماری جو کشتی ہے دونوں کریموں کے درمیان کر دی ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کی میان میان دو کریم. اے اللہ آپ بھی کریم ہیں, آپ کا رسول بھی کریم ہے, صد شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہماری کشتی دونوں کریموں کے درمیان رکھ دی ہے, تو ہماری کشتی کیسے ڈوبے گی ایمان کی؟ اس لیے اس چیز کا پورا پورا اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ذکر کی پابندی کی جائے, اللہ کا نام لیا جائے, جتنا ہو سکے میرے دوستو اللہ کو یاد کریں. انشاءاللہ تعالی پھر ایسی حالت ہو جائے گی کہ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے آپ کو چین نہیں ملے گا. جیسے کہ انسان بھوکا انسان ہوتا ہے نا, کیسے وہ مزے لیک لے کے کھانا کھاتا ہے, ایسے ذکر کرنا چاہیے. ارشاد دغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ذکر فرماتے تھے جیسے بھوکا انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر, کیا ان لوگوں کا اللہ سے تعلق تھا, ان کی روح کیسی اللہ کے ساتھ چھٹی ہوتی تھی. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ عطا فرما دے. ہم سب کے دلوں کو اللہ اپنی یاد کے لیے قبول فرما لے، اپنی محبت عنایت فرما دے، ہماری اولاد کو بھی، گھر والوں کو، متعلقین کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ کیا بات ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سارے جہاں کے کام ہیں اس کے لیے وقت ہے۔ کیسی محبت ہے! اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، فہم سلیم و قلع سلیم و قلب سلیم اللہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیماری کو دور فرما دے۔ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے شیخ کے جو صاحبزادے ہیں مفتی حسن صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کو جانے عطا فرما دے۔ ہمارے جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کی والدہ چلے گئی یا والد چلا گیا، اللہ اپنی رحمت سے بے حساب ان کی بخشش فرما دیجیے۔ ہمارے والد صاحب کی اللہ بے حساب بخشش فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے جتنے بھی ہمارے مشائخ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، اور ہمیں سچا 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 پکا ان کی اتباع فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و رحمتک یا ارحم الراحمین۔